السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم انشاءاللہ صفحہ نمبر 35 سے آج شروع کریں گے, آیت نمبر 54 کے بعد آخری لائن ہے اس صفحے کی. اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون, هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون, لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون, سلام قولا من رب رحيم, وامتازوا اليوم أيها المجرمون, ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان, إنه لكم عدو مبين, وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم, ولقد أضل منكم جبلا كثيرا, أفلم تكونوا تعقلون, هذه جهنم التي كنتم توعدون, اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون, اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون, ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون, ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون, ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون, وما علمناه
الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.
صدق الله العظيم. اب ان آیات کا ہم ترجمہ پڑھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد اس کی مختصر وضاحت ہوگی. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اصحاب الجنۃ اليوم فی شغل فاکہون ہم وازواجہم فی ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها
ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم جی بسم اللہ الرحمن الرحیم قیامت کا دن انصاف کا دن ہے اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی عطا کی ہے اس میں مومن بھی رہتا ہے کافر بھی رہتا ہے ظالم بھی رہتا ہے مظلوم بھی رہتا ہے اگر یہ قیامت کا دن نہ ہوتا تو سب کی انتہا یہی دن ہی ہوتے بس اور اس کے بعد ختم ہو جاتے تو دنیا پیدا کرنے کا کوئی مقصد نظر نہیں آتا پھر سوائے اس کے کہ انسان یہاں آئے کھائے پیئے اپنا تھوڑا سا وقت گزارے خوشی کے ساتھ یا غمی کے ساتھ یا دکھ کے ساتھ یا مظلوم بن کے یا ظالم بن کے یہی کچھ لگتا ہے انصاف نظر نہیں آتا پھر یہاں تو اس لیے قیامت کا دن آنا بڑا ضروری ہے اور جب وہ دن آئے گا تو اللہ تعالیٰ نے انصاف کرنا ہے اور اس انصاف کے موقع پہ دو مقامات ہیں لوگوں کے لیے ایک جنت ہے اور ایک دوزخ ہے جنت میں کون جائے گا اور کون کیا کریں گے وہاں یہ بھی بڑا ایک دلچسپ پہلو ہے جو انسان کی خواہشات اس دنیا میں ہیں یہی ہوتی ہے نا کہ انسان کی صحت اچھی ہو اس کے پاس سرمایہ ہو اچھا گھر ہو اچھی بیوی ہو اچھے کھانے ہو یہی خواہش ہوتی ہے نا اچھا پہناوا ہو تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے تھوڑے سے نمونے دکھا کے ہمیں سمجھا دیا ہے کہ یہ معاملے دنیا میں جیسے تم دیکھ رہے ہو نا اس سے بہترین معاملے اسی چیز کے آگے بھی ہیں تو وہ جنت میں سب کچھ ملیں گے جہاں خوف بھی نہیں ہوگا خوف یہاں یہ ہوتا ہے میں سب کچھ بنا لیتا ہوں پھر یہی بڑھاپا آ جاتا ہے ڈر ہوتا ہے کہ مکان بنایا جائیداد بنائی محنت کی اب پتہ نہیں مجھے یہ کھانے نصیب ہوتے ہیں کہ نہیں اور انسان سب کچھ جب بنا بیٹھتا ہے تو اس دنیا سے رخصت بھی ہو جاتا ہے. چیزیں ہوں تو چھن جانے کا بھی یہ خوف ہوتا ہے. تو وہ خوف ختم کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے, وہ ایسی لائف میں جو آخرت کی ہے اور ابدی لائف ہے ہمیشہ کی. تو ایسی صورت میں اللہ فرماتے ہیں جو جنت میں جائیں گے, اِنَّ اصحاب الجنتی, یقین مانو. یقین مانو کا مطلب ہے ایمان رکھو, جو کہا جا رہا ہے ایسے ہی ہوگا, کوئی شک نہ کرنا. وہ کیا ہے کہ اصحاب الجنت اليوم, آج کے دن جنتی لوگ, فی شغل, ایک شغل میں ہوں گے, فاقے ہوں بڑے مزے سے. یہ شغل لفظ جو ہے نا, اس کے نیچے جو دو زیریں لگی ہوئی ہیں, اس کا مطلب ہے کسی بھی قسم کا کوئی شغل, جو وہ چاہیں گے جنت میں, جو جنت میں کوئی کام, کوئی لطف اٹھانا چاہیں گے, کسی قسم کی کوئی مجلس سجانا چاہیں گے, کچھ چاہیں گے, تو بہرحال فاقی ہوں وہ بڑے مزے سے ہوں گے. یعنی ان کو ایک ایک لمحہ اپنا اس جنت میں بڑے مزے سے گزارنا ہوگا. نہ صرف وہ بلکہ ہم و ازواجہم, وہ اور ان کی بیویاں, فی ظلال, سایوں میں ہوں گی, علی الارائی, کی تختوں پر, متکئون, تکیہ لگائے ہوئے. یہ بیویاں کون ہیں دنیا میں؟ اگر اللہ نے کسی انسان کو نیک بیوی دی ہے, خود بھی نیک ہے, بیوی بھی نیک ہے, تو ان دونوں کو اللہ نے جنت میں داخل کرنا ہے. اور ایسی بیوی جنت کی حوروں سے زیادہ خوبصورت ہوگی. اللہ نے اس کو جنت کی حوروں سے کے مقابلے میں بڑا بنا دینا ہے. ایک تو یہ ہے, ازواج کا مطلب یہ, وہ خود اور ان کی بیویاں. اس لیے بڑی دلچسپ بات ہے کہ میاں اور بیوی یہاں اگر دونوں چل رہے ہیں لیکن ایک نیک ہے اور دوسرا بد ہے یا دوسری بد ہے, تو ایسی صورت میں انصاف تو وہاں ہوگا. اور اس انصاف کو اللہ تعالیٰ نے یوں کرنا ہے, جو نیک ہے اس کو جنت میں, جو برا ہے اس کو دوسری طرف, یا جو بری ہے اس کو دوسری طرف. لیکن جو جنت میں جائے گا اس کا پھر اللہ تعالیٰ نے معاملہ وہیں جنتی سے طے کر دینا ہے کہ تم اس کے ساتھ رہو. اسی طرح ایک بڑا دلچسپ سوال ہے کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے سوال کیا. ان کی شادی ہوئی تھی ابو سلمہ سے, بڑی محبت تھی میاں بیوی میں. ہجرت حبشہ جب کی تو راستے میں ان کا انتقال ہو گیا. جوان تھی, 26 سال کی, 25 سال کی, تو بیوہ ہو کے واپس مکہ آئی. بڑا دکھ تھا ان کو, اور سمجھتی تھی کہ ناممکن ہے کہ اس قسم کا خاوند مجھے آئندہ زندگی میں کبھی مل سکے. محبت ہو جاتی ہے. تو اتفاق ایسا کہ ان کا رشتہ طے ہوا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, ام المومنین بن کے گھر آ گئیں. وقت گزار رہی ہیں گزار رہی ہیں, ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے ایک سوال کیا نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم سے, اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ جس عورت کے دنیا میں دو خاوند ہوں, کل وہ جنت میں جائے وہ اور اس کے دونوں خاوند, تو وہ کس کے ساتھ رہے گی؟ بڑا دلچسپ سوال ہے. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ اس کے ساتھ رہے گی جو دنیا میں اخلاق کے اعتبار سے اس سے زیادہ اچھا سلوک کرتا تھا. یعنی اخلاقی طور پر بڑا انتہائی بہترین انسان تھا, وہ اس کے ساتھ پھر رہے گی. کہنے لگی, اللہ کے رسول کیا اخلاق کا اتنا وزن ہے؟ آپ نے فرمایا, بالکل, اخلاق ہر شے کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے. تو اس وجہ سے یہ قیامت کے روز انصاف اس طرح ہونا ہے. اللہ تعالیٰ کا اپنا میزان ہے, ہمارا اپنا ایک معیار ہے, میزان ہے. تو ہم و ازواجہم, اور ان کی بیویاں, فی ظلال, سایوں میں ہوں گی. یہ سائے کس کے ہوں گے؟ گھنے باغات کے, بڑا خوبصورت. علی الارائی کی تخت, متکئون, وہ تختوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے. تخت پر تکیے لگانا کس بات کی علامت ہے؟ سکون کی, آرام کی, اطمینان کی. یعنی اطمینان کے ساتھ وہ جنت میں اپنے اپنے محلات میں, گھروں میں رہ رہے ہوں گے. لہم فیہا فاکہتن, ان کے لیے اس باغ میں یا ان باغات میں, فاکہتن, میوے ہوں گے, ایک میوے کا نام نفاق کیا کہتے ہیں؟ میوے کو، یعنی وہ پلیٹ جس میں بہت سا میوہ رکھ دیا جائے، مختلف قسم کا، تر و تازہ میوہ، فریش میوہ جو ہے. پھر وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، اور ان کے لیے وہ چیز ہوگی جو وہ چاہیں گے، یدعون، جو وہ طلب کریں گے، جو وہ تمنا کریں گے، سب کچھ ملے گا ان کو. یہ کیسی لائف ہے؟ گھر ہوں، آرام سے انسان رہے، سایہ ہو، باغات ہوں، اور پھر نہریں اس میں چل رہی ہوں، اور پھر اس میں بیوی بھی ہو، ایک بیوی ہو، یا اللہ تعالیٰ جو نصیب کرے وہ ہوں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ خوشبودار پھل ہوں سجے ہوئے، جن کو دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اور پھر جو بھی دل میں خواہش ہے وہ اللہ پوری کر دے اس باغ میں، اس جنت میں. یہ کیا تصور ہے؟ یعنی انسان اگر اس کا سوچتا ہے نا، تو اس کو دنیا کی اپنی زندگی واقعی ایسے لگتا ہے جیسے اس کے مقابلے میں ہیچ ہے، اور پھر اس کو ویلیو دیتا ہے کہ اس کو پانے کے لیے عارضی زندگی میں سارا میں اپنا کھپا رکھا ہے، اپنا آپ کو کھپا رکھا ہے، اور کچھ وہ یہیں کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں، آخرت کے لیے کیوں نہ کروں. تو ایسے لوگوں کو سلام، ان سلام جیسا، یعنی گارڈ آف آنر جو ہے وہ پیش کیا جائے گا، اور یہ فرشتے بھی کریں گے. اور اس میں تو یہ قولم من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے ان کو یہ بات کہی جائے گی، سلام، تم پہ سلامتی ہے. مراد یہ ہے، یہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جو دنیا میں گھبراہٹیں تھیں، خوف تھا، غم ہوتا تھا، یہاں پر اب کسی قسم کی کوئی گھبراہٹ، خوف نہیں ہوگا. اب یہاں تم نے بڑی سلامتی، اطمینان اور امن کے ساتھ رہنا ہے. یہ رب کی طرف سے جب ایسی بات ہو جائے کسی جنتی کو، کتنی بے فکری کی زندگی ہے. یہ ہے وہ ریوارڈ دنیا میں، تھوڑی زندگی میں عمل کرنے کا ہمیشہ کے لیے. اور اس کے مقابلے میں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، انصاف ہو رہا ہے اب، او مجرمو تم علیحدہ ہو جاؤ، تم اس قابل نہیں ہو کہ ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو، تم علیحدہ ہو جاؤ. مجرم کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں تو مجرم اسی کو کہتے ہیں نا جو کوئی بھی قانون کو توڑے اور قانون کی نظر میں وہ مجرم بن گیا. پولیس آتی ہے، اس کو پکڑتی ہے، عدالت میں پیش کرتی ہے، اور پھر اس کے بعد جیل ڈال دیتی ہے. یہی ہوتا ہے نا. اگر کسی انسان کے ساتھ یہ سلوک ہو تو خود سوچے وہ، میری اپنی ذات مجھے اپنے بارے میں کیا سجھا رہی ہے کہ میں کوئی ایسا انسان ہوں؟ یعنی ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگ گئیں، پولیس مجھے پکڑ کے لے جا رہی ہے، عدالتوں میں پیش کر رہی ہے، اخبارات میں اس کا تذکرہ آ رہا ہے. یعنی انسان کیا سوچتا ہے اپنے بارے میں، میں کیسا انسان بن گیا ہوں دنیا میں؟ اتنی ذلت، کسی کو منہ دکھانے کے قابل ہی نہیں، نہ اپنے دوستوں کو، نہ اپنے شریف رشتہ داروں کو. تو یہ تو دنیا کی معمولی ذلت ہے جو ناقابل برداشت ہوتی ہے کسی شریف انسان کے لیے. لیکن آخرت میں یہ ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرمو ایک طرف ہو جاؤ، علیحدہ ہو جاؤ، تم ادھر آ جاؤ. الم عہد الیکم یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، آدم کے بیٹو، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ اللہ تعبد الشیطان، کے شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ انہ لکم عدو مبین، کیا میں نے تمہیں یہ نصیحت نہیں کر دی تھی؟ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. کیا دنیا میں تمہیں تعلیم دی گئی تھی کہ نہیں؟ تم نے سنا تھا کہ نہیں؟ یعنی اللہ فرما رہا ہے تمہارا دشمن کون ہے، تم سے محبت کرنے والا کون ہے، عقل سے ذرا کام لے کے دنیا میں رہنا، دوست اور دشمن میں پہچان کرنا، جو دوست ہے اس کے ساتھ دوستی نبھانا، اور جو دشمن ہے اس سے خود دشمنی رکھنا، پرے رہنا. اور میں نے کہا تھا وان اعبدونی، تم میری عبادت کرنا، میرے بندے بن جانا، تم اس طرح میرے محبوب بن جاؤ گے، میرے آگے جھکو گے، مجھ سے مانگو گے، مجھ پر ترس آئے گا، مجھے ترس آئے گا تم پر، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نہ صرف تمہیں نوازوں گا بلکہ بخش بھی دوں گا. اور میں نے کہا تھا ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے. آج یہ باتیں ہم سب مسلمانوں کے کانوں سے گزر چکی ہیں، ہم جانتے ہیں کہ سیدھا راستہ کون سا ہے اور شیطانی راستہ کون سا ہے. آج ہم اس کو غیر معمولی سمجھ کے، بلکہ معمولی سمجھ کے اس کو کوئی اہمیت نہیں دے رہے. مگر کل اللہ کی طرف سے جب ایسی بات کی جائے گی تو اسی چیز کو ہی اللہ نے, جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں, اسی کو انتہائی اہم بنا کے ہمارے سامنے پیش کرنا ہے. اور اس وقت خیال آنا ہے کہ کیا کر بیٹھے. پھر اللہ فرمائیں گے وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا, اس شیطان نے تو تم میں سے بہت سی مخلوق کو, بہت سی نسلوں کو گمراہ کر ڈالا تھا. تم جانتے تھے کہ پچھلے تمہارے اپنے دور میں بڑوں کے حالات تم نے پڑھے, اخبارات میں پڑھا, دنیا میں کیا ہو رہا ہے, کس طرح لوگ گمراہ ہو چکے ہیں, لوگ غلط کام کرتے ہیں, تم جانتے تھے, اور ماضی کے واقعات بھی تم نے سنے ہوں گے. تو افلم تکونوا تعقلون, تو کیا ان تمام واقعات سے کوئی سبق تم نے نہ لیا, کیا عقل سے کام نہ لیا؟ یہ سوال ہوگا. مراد یہ کہ غلطیاں تم کر آئے ہو, تمہیں جتنی بھی ملامت کی جائے, جتنی بھی تمہاری مذمت کی جائے ان جرائم پر, یہ کم ہے. کہا جائے گا ہاذی ہی جہنم, یہ ہے وہ جہنم, اللتی کنتم توعدون, جس کا دنیا میں تم سے وعدہ کیا جاتا تھا کہ جرائم کرو گے تو دوزخ میں جاؤ گے. اب جاؤ اس میں, اس لوحا, اس میں داخل ہو جاؤ. الیوم, آج کے روز. بما کنتم تکفرون, ایسا نہیں کہ ہم ظلم کر رہے ہیں, بلکہ اس وجہ سے, اس وجہ سے کہ تم کفر کرتے تھے دنیا میں, ہماری باتوں پر یقین نہیں کرتے تھے, تم سمجھتے تھے یہ کیا باتیں ہیں, کہاں قیامت آتی ہے, کہاں انصاف ہوتا ہے, کون کسی کو یاد رکھے گا, یعنی اس طرح. یا یہی کہ اب مزے اڑا لو, بعد میں دیکھیں گے, مرنے سے پہلے توبہ کر لیں گے, بوڑھے ہو کے نمازیں پڑھنا شروع کر دیں گے, ابھی جوانی ہے, ابھی عیش کرنے کے دن ہیں. تو یہ سارا بندہ سنے اللہ کی بات کو اور کان سے گزر جائے اور دل سے نہ مانے, اس کو کہا ہے بما کنتم تکفرون. الیوم, آج کے روز, نختم علی افواہہم, ان کے منہوں پر ہم سیل لگا دیں گے. کیونکہ انسان بولے گا اللہ میں نے یہ نہیں کیا, واقعی میں نے یہ نہیں کیا, یہ نہیں کیا, اللہ کی قسم میں مجرم نہیں تھا. بندہ منہ سے بول بول کے شور مچانے کی کوشش کرے گا, اللہ فرماتے ہیں میں اس کے منہ کو سیل کر دوں گا, اور جب سیل کروں گا تو پھر کیا ہوگا, وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ, اس کے اپنے اعضاء, اس کے اپنے ہاتھ ہم سے بات کریں گے کہ اللہ ہم نے یہ غلط کام کیے, یہ بولیں گے, یہ بولیں گے. اور یہ حقیقت ہے کہ ہماری سکن کے اندر جو میٹیریل ہے, آج کی سائنس یہی بتاتی ہے کہ یہ میٹیریل ایسا ہے جو ہماری آوازوں کو جذب کر لیتا ہے, یہ جذب کرتا ہے, ریکارڈ کرتا ہے. تو بتائیے, ہم جو بولیں, ہم منہ سیل ہاتھ بولیں گے. تو کلمنا کی بات کی ہے, کیونکہ یہ منہ کے قریب ہے نا, آواز اس میں جاتی ہے, یہ ریکارڈ کر لیتے ہیں. پھر وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ, اور ان کے پاؤں بھی اس بات کی گواہی دیں گے کہ اللہ اس گناہ کو کرنے کے لیے ہم ادھر گئے, ہم جب ادھر گئے تو ہم نے یہ گناہ کیا. پاؤں تک بول بول کے بتائیں گے, پاؤں گواہی دیں گے اس بات کی. بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, اس کمائی کے بارے میں وہ بتائیں گے جو دنیا میں کماتے تھے. یہ کمائیاں ہیں نا ہماری, ہم جو عمل کر رہے ہیں, جو ہمارا لمحہ گزر رہا ہے, یہ یقین مانیے کمائی ہے, یہی کمائی ہے, یہی محنت ہے, وقت ہے جس کا استعمال ہم کر رہے ہیں. یہ صحیح ہوتا ہے یا غلط ہوتا ہے آج ہمیں اندازہ نہیں ہے, لیکن اندازہ اس وقت ہوگا جب ہم اس کی عدالت میں کھڑے ہوں گے. آج بھی دیکھ لیں کتنا وقت ہم گزار دیتے ہیں, بڑے ناراض بھی ہوتے ہیں, والدین کہتے ہیں بیٹا وقت ہے, کچھ کر لو, محنت کر لو, پڑھ لو, مارتے بھی ہیں. یعنی یہ چیز فائدہ مند ہوتی ہے, لیکن جو محنت بچپن میں کی جاتی ہے وہ جوانی میں کام آتی ہے, جوانی کی محنت ادھیڑ عمری میں کام آتی ہے. تو یہاں بھی ہم جانتے ہیں کہ جو محنت کرتے ہیں وہ بعد میں کام آتی ہے, لیکن دنیا میں جو محنت کریں گے, جو بھی کریں گے, چاہے اچھی یا بری, یہ بعد میں کام آنی. اسی کو کہا یکسیبون, تم نے کمائی کی. وَلَوْ نَشَاءُ اور اگر ہم چاہیں تو لطمسنا علی اعینہم تو ہم ان کی آنکھوں کو مون دیں. یہ خوبصورت چہرہ جو اللہ نے بنایا ہوا ہے, آنکھیں ہیں, ناک ہے, منہ ہے, یہ فرنٹ جو ہے فرنٹ, اللہ فرماتے ہیں میں چاہوں تو اس کو بالکل سپاٹ کر دوں, برابر کر دوں. تمس کہتے ہیں اس کو, یعنی اس طرح پریس کر کے نہ بالکل اس طرح سٹریٹ کر دوں, نہ ناک نظر آئے, نہ آنکھ, نہ منہ اور نہ کان. یہ ایسا میں چاہوں تو کر سکتا ہوں. جو اللہ اس شکل کو بنا سکتا ہے اس کے لیے اس شکل کو بگاڑنا اور اس کو بدل دینا وہ کون سا مشکل ہے. اس لیے تو کہتے ہیں ولو نشاؤ, اگر ہم چاہیں تو لطمسنا علی اعینہم, ان کے جرائم پر جو وہ دنیا میں کرتے ہیں ہمیں اتنا غصہ آتا ہے, اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو ہم موند کر کے رکھ دیں. فاستبقوا الصراط فانا یبصرون, پھر وہ دوڑیں راستہ کی طرف, تلاش کر کے دیکھیں راستے کو تو کیا ان کو راستہ نظر آ سکتا ہے. کہیں بھی ہوں, گھر جا رہے ہوں, نعوذ باللہ اللہ کی طرف سے یہ ایک فتنہ آ جائے کہ آنکھوں کو اللہ مون دے, ہم وہیں کھڑے کے کھڑے رہ جائیں, راستہ ہی نظر نہ آئے کہ کون سا راستہ ہے جدھر ہم جائیں, گھر کدھر ہے, لوگوں سے مدد مانگتے پھریں. ولو نشاء, اور اگر ہم چاہیں تو لمسخناہم, ان کو مس کر کے رکھ دیں ان مجرموں کو جو دنیا میں ہیں, اتنا غصہ ہمیں آتا ہے. اور مس کرنا کا مطلب یہ کہ یہ جو فیچرز ہیں ہمارے جسم کے, ان کو جس طرح اللہ نے بنایا ان کو بالکل وہ تبدیل کر کے رکھ دے. جیسے آپ کارٹونوں میں دیکھتے ہوں گے کہ ایک بندہ ہے کس طرح وہ, یا کیمرے میں کچھ ایسی ہوتی ہیں یعنی وہ مختلف شکلیں بن جاتی ہیں, منہ ہے تو چھوٹا سا اور سر ہے تو بڑا بنا لیا, یا منہ کو ٹیڑھا کر دیا, ناک ٹیڑھی ہو گئی, آنکھ ایک رہ گئی, دوسری آنکھ بڑی ہو گئی, یہی اسی طرح بالکل ہی شکل ہی بدل دی جائے, سیدھا انسان بالکل جانور کی طرح بنا دیا جائے, یا بالکل زمین پہ سانپ کی طرح رینگنے لگ جائے, یہ مسخ ہے. اللہ چاہتا ہے, اللہ فرماتا ہے میں چاہوں تو میں یہ کر سکتا ہوں. علی مکانتہم, جہاں وہ بیٹھے ہوں, جس جگہ وہ کھڑے ہوں, میری اتنی قدرت بھی ہے کہ میں گناہوں کی وجہ سے اتنا ناراض ہو کہ میں چاہوں تو ان کو فوراً تبدیل کر دوں. فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ, تو ایسی صورت میں ان کے پاس اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ ذرا گزر سکیں, چل سکیں, اور یا واپس پلٹ کے اپنے گھر جا سکیں. پتھر بنا دوں, چٹان بنا دوں اسی وجود کو جو چلتا پھرتا ہے, کھڑا رہ جائے, ہل ہی نہ سکے. یہ النشاؤ کی جو لفظ ہے نا, یہ قابل غور ہیں, یہ اللہ کے پاس قدرت ہے, وہ کر سکتا ہے ایسا, اس سے بے خوف نہیں رہنا چاہیے. پھر فرمایا دیکھو وَمَن نُعَمِّرُ, جس کو ہم عمر دیتے ہیں نُنَكِّسُ, ہم اس کو الٹا کے بھی رکھ دیتے ہیں. بچپن انسان دیکھے, بچپن کے فوٹو کیسا لگتا ہے, کتنا پیارا بیبی ہے ماں باپ کے لیے, اور یہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے داڑھی مونچھ نکل آتے ہیں تو دیکھیے کیا خوبصورت جوانی ہے, جوش ہے, شباب ہے, طاقت ہے, اور پھر یہی جوانی آہستہ آہستہ جب ڈھلتی ہے تو بڑھاپا آتا ہے, اب انسان کی شکل بھی بدلتی جا رہی ہے. اور ننکس ہو کا مطلب یہ کہ میں الٹا دیتا ہوں, وہ نہ جوانی رہتی ہے, نہ بچپنا رہتا ہے, نہ وہ جوش رہتا ہے, نہ وہ جذبے رہتے ہیں, نہ وہ سوچ رہتی ہے. اور جوانی میں ہر شے کو بڑا بندہ پہچانتا ہے, بڑا الرٹ ہے, ہوشیار ہے, برینی ہے, جینیس ہے, لیکن اسی دماغ کو, اسی فرد کو اللہ فرماتے ہیں میں بالکل الٹا کے رکھ دیتا ہوں, اور ایسا الٹاتا ہوں کہ بڑھاپے میں اس کے سامنے اس کا اگر اپنا بیٹا کھڑا ہو تو اس کو پہچان نہیں سکتا, پوچھتا یہ کون ہے, بول نہیں سکتا, بچوں کے نام یاد نہیں رہتے. اللہ فرماتے ہیں ہم ایسا کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں, دنیا میں ہو رہا ہے, دنیا میں ہو رہا ہے. یہ سارے سبق ہیں ہم سب کے لیے کہ ہم کم از کم ان سے کچھ تو نتیجہ نکالیں, اپنے لیے کچھ تو راہ متعین کریں, کہ ایسا جب ہونا ہے تو قیامت کے روز بھی اللہ تبارک و تعالی ایسے معاملے ہمارے ساتھ کر سکتا ہے. افلا یعقلون, کیا لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ ذرا سوچیں, عقل, حقیقت یہ کہ ہم اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتے. ذرا روز تھوڑی سی میڈیٹیشن ضرور کیا کریں, علیحدگی میں بیٹھ کے سوچا کریں, یہ کیا ہے زندگی, کیا کوئی مقصد بھی ہے یا ایسے گزار رہا ہوں میں؟ میری زندگی میں جو بحثیت ایک مسلمان کے ہے, میری زندگی میں اور ایک غیر مسلم جو کافر ہے, اللہ کو نہیں مانتا, رسول کو نہیں مانتا, اس کی اور میری زندگی میں کوئی فرق بھی ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر مجھ میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ تھوڑی سی اللہ عقل دیتا ہے, عقل دے انسان, ذرا تھوڑا سا بیٹھ کے سوچے, سوچے, ضرور سوچے, سوچا کریں. انسان کاروبار کے بارے میں سوچتا ہے, اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتا ہے, بچوں کے بارے میں سوچتا ہے, اپنے بارے میں سوچتا ہے. اپنے بارے میں کبھی یہ بھی سوچ لینا چاہیے کہ میں آخر یہ وقت جو گزار رہا ہوں, کیا جو میرے اندر خواہشات امڑتی ہیں کیا واقعی میں ان کو دنیا میں پورا کر سکتا ہوں؟ کیا ہوتی ہیں خواہشات پوری؟ نہیں ہو سکتی. کل ہی کی بات ہے, میں نے جمعہ پڑھایا کہیں, تو وہاں ایک صاحب ملے مجھے, تو میرے ایک بڑے عزیز دوست تھے, بہت اچھے, جوانی میں ہم دونوں نے بڑا اچھا وقت گزارا ہے, یعنی دین کا شوق تھا, عمل کرنا, دوسروں کو اکسانا, اکٹھا کرنا, کوئی تھوڑے بہت دین کی ایکٹیویٹیز رہتی تھی, اور یہی دوست تھے جو ہمیں ابھارتے ہوئے تھے. اتنا خوبصورت جیسے گلاب کا پھول ہوتا ہے, بڑی خوبصورت داڑھی, سفید چہرہ, انتہائی شریف انسان, اور جب وہ گفتگو کرتے تھے تو مسکراتے, دوسروں کو بھی ہنساتے تھے, اور دینی مسکراہٹیں ہوتی تھیں اس میں. بندہ حیران ہوتا تھا کہ کیسی, کہاں سے یہ باتیں لے آتے ہیں. کل کی بات ہے, میں نے ان کے چچا محترم مجھے ملے, تو میں نے سوال کیا, میں نے کہا کیا حال ہے ان کا؟ کہتے ہیں وہ تو 2.5 سال ہو گئے فوت ہو گئے, آپ کے علم میں نہیں ہے. ایسا شوق ہوا مجھے, اتنی تکلیف ہوئی, میں نے کہا انسان کی زندگی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں, ہم کچھ نہیں ہیں. یعنی اللہ نے دے رکھا تھا ان کو, غالباً اسی علاقے میں, یہ کیا نام ہے, عباس, اشارے عباس ہے, کیا نام ہے, نہیں جس میں میں رہتا ہوں, ٹمبر مارکیٹ, چوک شاہ عباس, یہاں ان کا تھوڑا سا کام بھی تھا, کوئی بزنس تھا وہ کرتے تھے, لیکن بڑی تکلیف ہوئی. میں نے کہا دیکھیں انسان ہے کیا, لیکن اللہ کے فیصلے ہیں, ماننے پڑتے ہیں. ہم ان کے لیے سوائے اس کے اور کچھ دعا نہیں کر سکتے کہ نیک انسان تھے, اللہ ان کو بخشے اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے. لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ دوستیاں, یہ سب کچھ پتہ نہیں چلتا, کام آئیں گی تو یہی چیزیں کام آئیں گی, جو دنیا میں اچھے سلوک ہم ایک دوسرے سے کرتے ہیں, نیک کام کرتے ہیں, نیکیاں کرتے ہیں اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں, یہی چیزیں جو مرنے کے بعد کام آتی ہیں. بندہ گیا تو اکیلا, بچے ہیں, بیوی ہے, گھر ہے, کاروبار ہے, سب یہی رہ گیا. وما علمناہ الشعر, اور ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شعر نہیں سکھایا, یعنی آپ شاعر نہیں ہیں. وما ينبغي له, اور نہ ہی آپ کے لیے مناسب ہے کہ آپ شعر کہیں, پوئٹری, کہ آپ پوئٹ نہیں ہیں. آپ پر الزام لگایا جاتا تھا کہ آپ ایک شاعر ہیں, آپ جو باتیں کرتے ہیں شاعرانہ باتیں ہیں. اللہ فرماتے ہیں شعر کیا, میں نے تو ان کو سکھایا ہی نہیں ہے شعر, اور ان کے لیے مناسب ہی نہیں ہے کہ یہ شعر کہہ سکے. اور واقعی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ایسا حال تھا کہ آپ جب کبھی بھی کوئی شعر پڑھتے تھے تو اس کو الٹا دیتے تھے, سیدھا شعر بھی نہیں پڑھ سکتے تھے. یہ ہے وما ينبغي له. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کوئی شعر پڑھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شعر کو سن کے فرماتے ہیں, اللہ کے رسول, اللہ تعالیٰ نے بالکل صحیح فرمایا, آپ نے شعر صحیح نہیں پڑھا. جو فرمایا نا وما ينبغي له, یہ آپ کے لیے مناسب ہی نہیں ہے. اور واقعی آپ کے لیے مناسب. آپ نے شعر پڑھا ہے لیکن وہ شعر کو آگے پیچھے کر دیا ہے, وہ صحیح شعر رہا ہی نہیں. اور باقی یہ الزام لگانا کہ یہ شاعر ہیں, قرآن کو پڑھیے, کیا اس میں کون سی شاعری ہے؟ شاعری میں کیا ہوتا ہے؟ محبوب کا ذکر ہوتا ہے, اس کی زلفوں کا ذکر ہوتا ہے, اس کی آنکھوں کا ذکر ہوتا ہے, اس کے دانتوں کا ذکر ہوتا ہے, شکل, خوبصورتی, حسن, جمال, زلف, مطلب یہ سب چیزیں شاعری میں ہوتی ہیں. کیا قرآن مجید میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر لوگوں کو یہ سنایا ہے تو اس میں ایسی شاعری ملتی ہے؟ یہ شاعری کا مفہوم اور معنی اس قرآن مجید میں ملتا ہے؟ کیسا الزام ہے جو تم لگا رہے ہو؟ ہم تو یہ کہتے ہیں وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ, ہم نے ان کو شعر سکھایا ہی نہیں. سکھانے والا, علم دینے والا اللہ ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی رب سے دعا کیا کرتے تھے, اور آپ کو حکم بھی تھا کہ اللہ کے رسول رب کی جناب میں یہ دعا کیا کیجئے, رب زدنی علما, میرے مولا میرا علم بڑھا. رسول کو بھی علم کی ضرورت ہوتی ہے, تو وہ اللہ جو وحی کرتا جاتا اس کا فہم سمجھا جاتا, یہ وہ علم تھا جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا. مگر یہ علم کون سا ہے؟ دین کا علم, جس سے ہماری دنیا بھی بنتی ہے, آخرت بھی سنورتی ہے. یہ وہ علم تھا, صرف کہنے والا نہیں تھا, کرنے والا بھی تھا, اور اللہ کے رسول نے کر کے دکھایا بھی, دوسروں کو یہ باور کرایا کہ اس پر عمل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے, کسی بھی دور میں آسان ہے, کر کے تو دیکھیے آپ اچھے انسان بنتے ہیں کہ نہیں. وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذكر وقران مبين. بھلے لوگو, یہ جو کچھ پڑھ کے تمہیں سناتا ہے یہ تو نصیحت کی باتیں ہیں اس میں, اور صرف قرآن مبین ہے, کلم کلا, اللہ کی بات, اللہ کا کلام ہے, یہ کوئی شاعری نہیں ہے. تم جانتے بھی ہو کہ اس میں واقعی نصیحتیں ہیں ہمارے لیے. اور پھر قرآن پڑھتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور واضح کر دیتا ہے قرآن مجید جو میں کہہ رہا ہوں. قرآن جو کہہ رہا ہوتا ہے وہ کیا مفہوم ہے اس کا, ہر بندہ اس کو سمجھتا ہے. یہ کیوں ہم نے دیا ان کو؟ لینذرا, تاکہ آپ لوگوں کو وارن کریں, لینذرا, تاکہ آپ ڈرائیں. کس کو؟ من کان حیاً, اس کو جو زندہ ہے. زندہ کا کیا مطلب ہے؟ جو اپنے ان ٹولز کو صحیح استعمال کرتا ہے, دل کو, اپنی سماعت کو, اپنی بصارت کو, جو صحیح استعمال کرتا ہے وہ زندہ ہے اللہ کے نزدیک, اور جو ان ٹولز کا صحیح استعمال نہیں کرتا وہ رب کے نزدیک مردہ ہے, میت ہے, میت. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کی مثالیں دی ہیں. زندگی واقعی اسی سے ملتی ہے. انسان اس پر عمل تو کرے, دیکھیں انسان کی روح کو اطمینان ہوتا ہے کہ نہیں, اور روح کا اطمینان ہی اصل زندگی ہے. اور اگر اس کو چھوڑ دے, کر کے دیکھے, جو عمل کر رہا ہے کرے, اس کے اندر اگر اطمینان نہیں ہے, اندر کی دنیا بے آباد ہے, برباد ہے, اس کے لیے کوئی شے کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی, وہ مطمئن نہیں ہوتا کبھی. یہی تو وجہ ہے کہ دنیا میں دیکھیں آپ, جو رب کو نہیں مانتے, جو دین اسلام کو نہیں مانتے, جو صرف دنیا میں ہی غرق ہو گئے ہیں, انہوں نے دنیا میں سکون حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ خرچ کرنے کو وہ تیار ہے, مگر ان کو نہیں ملتا. اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ رات کو صبح جب اٹھتے ہیں لوگ تو اس کے کمرے میں جاتے ہیں تو وہ دیکھتا ہے اس کی گردن لٹکی ہے, وہ پھانسی پہ چڑھا ہوا ہے, اس نے اپنے آپ گلے میں رسی ڈال دیتا ہے. اور آج کل تو یہی ہے کہ پسٹل مار دیتا ہے اپنے آپ کو. اتنی بے چینی ہوتی ہے لوگوں کو کہ سب کچھ ہے, مجھے سکون نہیں ہے, میں کیا کروں. تو اس وجہ سے لینذر من کان حیاً, کہ آپ ڈرائیے ان کو جو واقعی زندہ ہیں. ویحق القول علی الکافرین, اور جو بات ہے قرآن مجید کی وہ صحیح ثابت ہو جائے کافروں پر. جو زندہ لوگ ہیں وہ قرآن کو سنیں گے, ڈر جائیں گے, ان ٹولز کا استعمال کریں گے, اثر لیں گے, مطمئن ہو جائیں گے کہ ہاں یہی وہ تعلیم ہے جو ہمیں چاہیے. اور جن کے دلوں میں یہ چیزیں نہیں ہیں اور ان کا صحیح استعمال نہیں کرتے, ان تک بھی یہ بات پہنچ جائے. مگر ویحق القول, پھر اس قرآن کی بات ایسے لوگوں پر بھی ثابت ہو جائے کہ قرآن نے کہا تھا ان ٹولز کا اگر غلط استعمال کیا تو الٹی طرف جاؤ گے, تو ان پر یہ بات قرآن کی ثابت ہو جائے کہ ہاں قرآن صحیح کہتا تھا. اولم یرو، کیا بھلا لوگوں تم دیکھتے نہیں، انا خلقنا لہم، لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم نے ان لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے، مما عملت ایدینا انعامن، ان چیزوں میں سے جن پر عمل کیا ہے، یعنی ہمارے ہاتھوں نے، جن پر ہمارے ہاتھوں نے کاریگری دکھائی ہے، کیا اس چیز کو نہیں دیکھتے؟ اور ان میں انعام ہیں، مویشی ہیں، ذرا ان کو ذرا دیکھ لیں کہ کس طرح ہماری یہ کاریگری ہے جو ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے کی ہے، بنائی ہے. اونٹ دیکھ لیجئے، کیسا اس کا چہرہ ہے، کیسے اس کے ہونٹ ہیں، کیسا اس کا سر ہے، اور پھر کیسی اس کی لمبی گردن ہے، پھر اس کا آگے کمر ہے، کمر کے اوپر کوہان ہے، اور پھر لمبی لمبی ٹانگیں ہیں، پچھلی ٹانگیں لمبی ہیں، اور پھر پیٹ کے نیچے ہم نے ایک پیڈنگ ایسی کر دی ہے کہ جب وہ بیٹھتا ہے تو اس کے پیٹ کو تکلیف نہ ہو. یہ اتنا بڑا جانور ہم نے بنایا ہے، اس کو کبھی دیکھا غور سے؟ اسی کو تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا لوگ غور سے نہیں دیکھتے اونٹ کی طرف کہ ہم نے اس کو کیسے پیدا کیا ہے؟ یہ اللہ فرماتے ہیں مما عملت ایدینا، یہ ہمارے ہاتھوں کی کاریگری ہے کہ ہم نے اس طرح ایک اونٹ کو بنایا، اس طرح ایک شیر کو بنایا، اسی طرح انعام، وہ مویشی جانور جن کا ہم استعمال کرتے ہیں، یعنی ان میں اونٹ ہے، گھوڑا ہے، اور پالتو گدھا ہے، پھر اس کے علاوہ جو گائے ہے، بکری ہے، دمبا ہے، یہ سب دیکھیے ان کو کیسے اللہ نے ان کو بنایا. لیکن بنا کے ہم نے ایسے نہیں چھوڑا، فہم لہا مالکون، ان کی باغ ہم انسانوں کے ہاتھوں میں دے دیے کہ جدھر لے چاہنا چاہیں لے جائیں، جب اس کو لٹانا چاہیں لٹا دیں، جب ان کے گلے پہ چھری پھیرنا چاہیں پھیر دیں، ہم نے ایسا ان کو بنا دیا ہے. اگر ان کو سخت جان بنایا ہوتا، خوفناک بنایا ہوتا، تو انسان نہ کبھی کنٹرول کر سکتا اور نہ کبھی اتنا لذیذ بہترین گوشت کھا سکتا. اونٹ ہے، اونٹ کو دیکھ لیجیے، میں نے خود دیکھا ہے اونٹ کو، یعنی ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس کے ہاتھ میں اونٹ کی مہار ہے، لے کے جا رہا ہے، چھوٹا سا بچہ، میں کہا سبحان اللہ، اللہ اتنی بڑی مخلوق تو نے بچے کے ہاتھ میں دے دی، اور وہ جدھر چاہتا ہے لے کے جا رہا ہے. ہے انسان کے بس یہ ہے، فہم لہا مالکون، وزللناہ لہم، اور ہم نے متی کر دیا ان تمام مویشیوں کو ان انسانوں کے لیے. فمنہا رکوبہم، تو ان میں کچھ مویشی تو ایسے ہیں جن کے اوپر یہ خود سوار ہوتے ہیں، لمبی لمبی ٹریولنگ کرتے ہیں. ومنہا یاکلون، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن کا یہ گوشت کھاتے ہیں. ولہم فیہا، اور پھر ان کے لیے ہم نے انسانوں کے لیے ان جانوروں میں، ان مویشیوں میں منافع، کچھ فائدے بھی رکھ دیے ہیں. فائدے کیا ہیں؟ انسان ان کا کاروبار کرتا ہے، کوئی اس کو خرید لاتا ہے، کوئی پالتا ہے، دوسرا آ کے اس کو خریدتا ہے، پالنے والے کو کچھ فائدہ ہو گیا، خریدار لے گیا تو اس نے جا کے اس کو ذبح کروایا، قصائی آ گیا، قصائی کو کچھ فائدے ہو گئے، پھر اس کو جب ذبح کیا تو اس کا گوشت اس نے خود کھایا، یہ فائدہ ہے، اس کی کھال کوئی لے گیا، اس نے اس سے کئی چیزیں بنا دی، اس کی اون جو ہے وہ الگ کام آ جاتی ہے، ہڈیاں آتے ہیں، کوئی ایک چیز ہے، کتنے بزنس ہیں جو صرف ان جانوروں سے نکلتے ہیں اور لوگوں کے بڑے فائدے ہیں. وہ مشارب، اور پھر پینا بھی ہے، اس کا دودھ بھی پیتے ہیں انسان. ان سب کو ذرا غور سے سوچا تھا، اولم یرو، لوگ غور سے نہیں دیکھتے ان چیزوں کو، بس ایسی سامنے آئی گزر گیا بندہ، بس ٹھیک ہے، کچھ بنی ہوئی ہے، دیکھی ہوئی ہے. لیکن اگر ذرا تھوڑا سا انسان غور کرے، اولم یرو کا مطلب ہے غور سے ذرا دیکھا کرو، تو غور سے دیکھنے سے انسان خود حیران ہوتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی تخلیق عجیب و غریب ہے. ہر شے کو اس نے تخلیق تو بخشی ہے، مگر ہر ایک اسپیشل چیز ہے. واتخذوا من دون اللہ آلہۃ، اس سب کچھ کے باوجود کہ اللہ بنانے والا ہے، اللہ خالق ہے، لوگ پھر بھی کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو اپنا معبود بناتے ہیں. آلہتن، ایک نہیں چند خدا لوگوں نے بنا رکھے ہیں اللہ کے مقابلے میں. یہ من دون اللہ کا لفظ قرآن مجید کا، اس کو سمجھیے گا، بار بار یہ لفظ آتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اللہ اللہ ہے، جو اللہ نہیں ہے وہ من دون اللہ ہے، بس اللہ خالق ہے اور وہ ایک ہے، اور جو اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ مخلوق ہے. اس طرح جو اللہ ہے وہ اللہ ہے، اور اللہ کے علاوہ ہر شے جو ہے وہ اللہ نہیں ہے، یہی مطلب ہے من دون اللہ کا. تو اس کو اگر ہم سمجھ جائیں مسلمان، تو پھر اللہ کی صحیح پہچان بھی ہوتی ہے، ہمارے سارے جھگڑے ہی ختم ہوتے ہیں. یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہمارے اندر عام سی ہیں، جن میں ہم جھگڑتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف بہت کچھ بولتے بھی ہیں، وہ صرف اس لفظ کی پہچان اگر صحیح ہمیں حاصل ہو جائے تو یقین مانے ہمارے سارے جھگڑے ختم ہو جائیں، ہم ایک اللہ کے پجاری بن جائیں، ہم کسی کو بھی اللہ کے مقابلے میں کوئی ویلیو نہ دیں، صرف عبادت کریں اللہ کی اور کسی کی نہ کریں. یہ جو شرک ہے وہ اسی وجہ سے تو ہوتا ہے کہ جب اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ تعالیٰ کے جو ٹائٹل ہیں یا اللہ تعالیٰ کے اختیارات ہیں وہ کسی اور کو دے دیے جائیں، یہی شرک ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، میرے اتنے بڑے کام ہیں جو میں گنا رہا ہوں، تو میں بار بار ان کاموں کے باوجود بھی، میرے اختیارات کے باوجود بھی لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ چند اور خدا بھی بناتے ہیں جن کی یہ پوجا کرتے ہیں جا کے. اور پوجا کرنے کا یہی مطلب نہیں ہوتا کہ ان کے آگے ماتھا ٹیکتے ہیں، بلکہ یہ بھی ہوتا ہے ہاتھ بھی پھیلاتے ہیں، ان سے دعائیں بھی کرتے ہیں، ان سے مانگتے بھی ہیں، یہ بھی پوجا میں آتا ہے. صرف اللہ سے مانگنا چاہیے، اس کے آگے ہاتھ پھیلانا چاہیے. یہ قرآن مجید کا سب سے بڑا ایشو ہے جس کو اجاگر کیا گیا ہے ایک ایک پیج پر، بہت اہم ایشو ہے، اور اسی بنیاد پہ ہماری نجات ہے یا بربادی ہے، بنیاد یہی بنتی. اللہ تعالیٰ نے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام بھیجے ہیں ان سب کا ذکر قرآن مجید میں کرنے میں کرتے بھی ہیں، اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے جس قوم میں، جس امت میں کسی بھی رسول کو بھیجا یا نبی کو بھیجا ہے، اس نے سب سے پہلے جا کے لوگوں کو یہ باور کرایا ان اعبدوا اللہ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور کسی کی نہ کرو. ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ کوئی بھی تمہارا خدا نہیں ہو سکتا، نہ اس قابل ہو سکتا کہ تم اس کی عبادت کرو. کھلم کھلا باتیں ہیں، قرآن مجید بھی یہی کچھ کر رہا ہے. مگر افسوس یہ ہے ہم چونکہ قرآن مجید کو نہیں جانتے، اس لیے بہت سے ہم مسلمانوں میں ایسے بھی کچھ لوگ ہیں جو قرآن مجید کو نا سمجھی کی بنیاد پہ پڑھتے ہیں، بابرکت کتاب سمجھتے ہیں، مگر انجانے میں بہت سا شرک بھی ان سے ہو رہا ہے. یعنی آپ جا کے دیکھیں کیا ہو رہا ہے، ذرا تھوڑا سا آپ، صرف میں یہی کہتا ہوں، مجھے خود اتفاق ہوا ہے. میں گیا ہوں لاہور میں جو علی ہجویری داتا گنج بخش کا جو مزار ہے، میں اس کے اندر گیا ہوں، میں نے دیکھا ہے لوگ کیا کر رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں. اب بتائیے یہ ماتھا کس کو، کس کے آگے پیش کیا جا رہا ہے؟ کیا شیخ علی ہجویری رحمت اللہ علیہ کی یہ تعلیم تھی؟ نہیں تھی. پھر اسی طرح اوروں کو دیکھ لیں، جا جا کے دیکھ، حیرت ہوتی ہے بندے کیوں کر رہے ہیں ایسا، اس اللہ سے کیوں نہیں مانگتے جو ہمیشہ سے زندہ ہے، اور اس سے کیوں مانگا جا رہا ہے جو دنیا میں ہے ہی نہیں، کیوں مانگا جا رہا ہے ان سے؟ تو یہ اللہ فرماتے ہیں واتخذوا من دون اللہ آلہا، میرے سارے اختیارات کے باوجود پھر بھی لوگ کیا کرتے ہیں، مجھے چھوڑ کے چند انہوں نے خدا بنا رکھے ہیں. کوئی بیماری دور کرنے والا ہے، کوئی اولاد دینے والا بنا رکھا ہوتا ہے، کوئی مشکل دور کرنے والا بنا رکھا ہوتا ہے، عجیب و غریب لوگوں کے خیالات ہو گئے ہیں. لعلہم ینصرون، شاید کہ ان کی عبادت کر کے یہ لوگ مدد کیے جائیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی عبادت کریں گے یہ بعد میں ہماری مدد کریں گے. اللہ فرماتا ہے لا یستطیعون نصرہم، یہ ان زندہ لوگوں کی وہی مدد نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود بے بس ہیں، جو سنتا نہیں، جو دیکھتا نہیں، جو ہلتا نہیں، جو بولتا نہیں، وہ کیا مدد کرے گا؟ تھوڑی سی بات عقل کے طور پر بھی، عقلی طور پر بھی آپ ذرا سوچیے، یعنی ہمارے ہاں عام جو تصورات ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ کوئی فوت ہوتا ہے، کوئی بھی بزرگ ہے، نیک ہے، سب کچھ ہے، فوت ہو گیا، ڈاکٹر کیا کرتے ہیں؟ آ کے اس کے دل کی دھڑکن دیکھتے ہیں اور پھر چیکنگ کے بعد کہتے ہیں یہ فوت ہو چکے ہیں، جس کا مطلب ہے اب نہ یہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ ہل سکتے ہیں، ایسا ہی مطلب ہے نا، یہی ہوتا ہے نا، سب کچھ ہو گیا، پھر ان کو نہلایا گیا اور دوسرے نہلا رہے ہیں، وہ خود ہل نہیں سکتے، پانی اوپر نہیں ڈال سکتے، بے جان ہیں، ان کو نہلایا جاتا ہے، ان کو کفن پہنایا جاتا ہے، پھر ان کو لے بھی جاتے ہیں قبرستان، ان کی قبر کھتی ہوئی ہے، پھر قبر میں ان کو لٹاتے ہیں، وہ ان کے پاس اتنی ہمت نہیں کہ خود اٹھیں اور قبر میں جا کے لیٹ جائیں، سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن جب مٹی برابر ہوتی ہے تو پھر ہم کیا سوچتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں؟ ہم کہتے ہیں اب یہ سنتا ہے، یہ سوچ جو ہے نا، ذرا تھوڑا سا عقلی اعتبار سے انسان کو سوچنا چاہیے، کیا واقعی اچھی سوچ ہے؟ یہی تو رونا ہے قرآن مجید کا، یہی تو اسلام کی تعلیم ہے، بھلے لوگوں تھوڑا سا سوچو، تھوڑا سا سوچ لو، ابھی چند لمحے پہلے جس کو تم نے یہ سمجھا کہ یہ اب دنیا میں رہنے کے قابل نہیں ہے، اس کی لاش کو اگر ہم نے زمین پہ رکھا، ایسے گھروں میں رکھا تو یہ تو اس کی لاش بدبو دینے لگ جائے گی، ہم اس کو دفنا دیں، تم نے اپنے پاس اس کو پسند نہیں کیا رکھنا، اس کو تم نے دفنا دیا، اور زندہ کو یاد رکھے کوئی نہیں دفناتا، نہ زندہ چاہے گا کہ مجھے دفنایا جائے، تم نے خود یہ کیا، اور پھر اس کے بعد تمہارے یہ بیلیفز کیسے بن جاتے ہیں کہ یہ اب سنتے ہیں، اب یہ جانتے ہیں ہمارے حالات کو؟ یہی قرآن مجید کہتا ہے، بار بار کہتا ہے افلا یعقلون، لوگ غور نہیں کرتے، عقل سے کام نہیں لیتے، لا یستطیعون نصرہم، یہ ان کی مدد نہیں کر سکتے، وہم لہم جند محضرون، بلکہ وہ ان کے لیے لشکر بنا دیے گئے جو حاضر کیے جاتے ہیں، بس کھڑے ہیں آگے، انسان زندہ کھڑا ہو جاتا ہے اس کے آگے، بڑے بڑے خوبصورت چہرے دیکھے ہیں ہم نے، یعنی مجھے یہ بھی اتفاق ہوا ہے، میں سینیگاگ میں بھی گیا ہوں، یہودیوں کی جو عبادت گاہ ہے، چرچ میں بھی گیا ہوں، میں نے ان کو بھی دیکھا ہے، اور ہندوؤں کے جو ٹیمپلز ہیں میں ان میں بھی گیا ہوں، اور ٹیمپل میں مجھے ایک دفعہ بڑا وقت گزارنے کا موقع ملا، نیروبی میں تھا، تو میں نے وہاں دیکھا کہ کھڑا ہوں میں، بڑا صاف ستھرا فرش ہے، اور سامنے بڑے خوبصورت شیشے کے نا کوئی چھوٹے چھوٹے وہ بنے ہوئے ہیں، تو اس میں مورتیاں جو ہیں بڑی خوبصورت شکلیں عورتوں کی، مناسب جسم ان کو بنا کے بڑا خوبصورت ان کو سوٹ پہنایا ہوا، جو ان کے رنگ کو، جو ان کے کلر کے لیے بہترین میچ کرتا ہو، بنایا ہوا مورتیاں کھڑی ہیں، یقین مانے بڑے خوبصورت لوگ آتے ہیں، جو ہی اندر داخل ہوتے ہی یہیں الٹے لیٹ جاتے تھے، سر نیچے اور ہاتھ آگے، یوں مانگ رہے ہیں اس سے، لیٹے ہوئے ہیں، رونا آتا تھا کہ کہاں گئی ان کی عقل، یہ کس سے مانگ رہے ہیں؟ جس مورتی کو انہوں نے خود بنایا، خود رنگ و روپ دیا، بازار سے خرید کے لائے اور اس کو رنگ روپ دے کے اس میں سجا دیا، کپڑے پہنا دیے، یہ کیا خدا ہے؟ کیا اس سے مانگا جا سکتا ہے؟ جو اپنے بننے کے لیے زندوں کا محتاج ہو اور جو بنایا گیا وہ دوسروں کے ذریعے سے، وہ خدا کیسے بن سکتا ہے؟ لوگ ہیں کہتے ہیں نہیں، ہم مانتے ہیں وہ خدا جس کے بارے میں ہم روز پڑھتے ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ اللہ جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، جو ہمیشہ سے زندہ ہے، اس کو ہم مانتے نہیں، یہی رونا ہے قرآن مجید کا انسانوں پر، کہ بڑا عجیب انسان ہے، فلا یحزنک قولہم، تو اللہ کے رسول آپ کو ان کی باتیں غمگین نہ کر دیں، یہ آپ کی بات نہیں مانتے اور اپنے اس غیر خدا کی عبادت پہ ڈٹے ہوئے ہیں اور اس کے کچھ دلائل دیتے ہیں، غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، یہ جو کچھ بھی چھپاتے ہیں، جو ظاہر کرتے ہیں، ہم اچھی طرح جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ دل میں کس بات کو چھپا رہے ہیں، حق کو چھپا رہے ہیں، آپ کی صحیح بات کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے، ہم یہ چھپی ہوئی باتیں کل قیامت کو نکالیں گے. اولم یرل انسان، کیا بھلا انسان نہیں دیکھتا کہ انا خلقناہو، کہ ہم نے پیدا کیا اس کو، من نطفتن، ایک نطفہ سے، فاذا ہوا خصیم مبین، پھر وہ ہم سے کھلم کھلا جھگڑا کرتا ہے. یہ اشارہ ہے، ایسے ایک سمبل ہے، لیکن انسان دنیا میں ہیں ایسے بہت سے ہیں. ولید بن مغیرہ، خالد بن ولید کے والد، یہ گئے کسی سفر سے آ رہے تھے تو قبرستان سے گزرے، ایک بوسیدہ قبر کھلی ہوئی دیکھی تو اس کے اندر ہڈیاں مردے کی نظر آئیں، تو ایک ہڈی اٹھا لی، ہڈی اٹھا کے چلے آئے بازار میں مکہ میں، اور حرم کے پاس جہاں اللہ کے رسول لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، وہ ہڈی لوگوں کو دکھا کے کہتا ہے، بھلا بتاؤ کہ میں یحیی العظام وہی رمیم، اور یہ ہڈی جو بوسیدہ ہو چکی ہے اس کو کون زندہ کر سکتا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ ہم مر کے دوبارہ زندہ ہوں گے، یہ بوسیدہ ہڈی، یہ کیا زندہ ہو سکتی ہے؟ یعنی ہڈی کو مثال بنا کے بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ دوبارہ ہم زندہ نہیں ہو سکتے، تو ختم ہو گئے، ان کا وجود ہی ختم، پتہ نہیں ہڈی کس کی ہے. تو اس کے جواب میں اللہ فرماتے ہیں، یہ سوچنا چاہیے اس کو، انا خلقناہ من نطفۃ، ہم نے اس کو ایک نطفہ سے بنایا، نطفہ سے پیدا کیا ہے. نطفہ کیا ہے؟ یہی انسان جو خوراک کھاتا ہے اس سے اس کا خون بنتا ہے، یہی خون بعد میں نچڑ کے انسان کے مادے کو بناتا ہے، اور یہی مادہ ایک نطفے کی صورت میں کہاں سے نکلتا ہے اور کہاں جاتا ہے، اور پھر یہی جب رحم میں قرار پکڑ لیتا ہے تو پھر اس کی گروتھ کس چیز سے ہوتی ہے؟ کون سا خون ہوتا ہے؟ یہ عورت کا وہ گندا خون جو اس کو ہر مہینے مینسز کی صورت میں آتے ہیں، وہ حمل میں اللہ تعالیٰ اس خون کو نکالنے کی بجائے اس کا رخ بچے کی طرف موڑ دیتا ہے کہ اب بچے کا سارا وجود اسی خون سے بنے گا. یہ تو ہماری اوقات ہیں، بندہ بڑی شاید بنا پھرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں بندہ اپنے آپ کو نہیں دیکھتا کہ میں نے اس کو پیدا کیا ایک نطفے سے، پھر وہ ہمارے ساتھ جھگڑتا ہے، کہتا ہے وہ اللہ جو جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، قرآن جو کہتا ہے، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ بندے مر جائیں گے دوبارہ زندہ ہوں گے، کیسے زندہ ہو سکتے ہیں؟ اس کو سوچنا چاہیے تم تھے کیا، تم تھے کیا، تمہارا وجود تھا پہلے، ہم نے تمہیں کس چیز سے تمہارا آغاز کیا ہے، اور پھر تم کیا سے کیا بن گئے؟ کیا بندہ اس طرف نہیں دیکھتا، ہم سے جھگڑتا ہے؟ اس کا جھگڑنا ٹھیک نہیں ہے. وضرب لنا مثلا، اور پھر ہمیں مثالیں دیتا ہے یہ ہڈیاں دکھا دکھا کے، وہ نسی خلقہ، مگر یہ اپنی پیدائش بھول گیا ہے. تھا کیا یہ، کس سے بنا، پھر ہڈیاں کس نے بنائی، اس پہ گوشت پوس کس نے چڑھایا، کس نے یہ آنکھوں کو بنایا، کان کو بنایا اور ناک کو بنایا، یہ کون ہے؟ وہ نسی خلقہ، اپنی پیدائش کو تو دیکھے، یہ تھا کیا، ہمیں مثالیں دیتا ہے. اگر اس کو جب کچھ نہیں تھا، کچھ سے کچھ بناتے بناتے ہم نے اس کو انسان بنایا ہے، تو پہلی ویسے بھی پہلی دفعہ پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے. کوئی بھی آئیڈیا ہو، یہ چیز ہے مثلا، جس انجینئر نے یا جس آرکیٹیکٹ نے سوچا کہ میں اس کو بناؤں، انجینئر نے اس کے ظاہر بار سوچا ہوگا کتنا باریک ہو، کون سا میٹیریل ہو، کیسے ہو، کئی اس کے نقشے بنائے ہوں گے، اور پھر اس کے بعد اسٹڈی بھی کی ہوگی کہ لوگوں کی ضرورت کیا ہے، کرتے کرتے پھر جا کے اس نے یہ ایک شاہکار بنایا اور اس کو مارکیٹ میں لے آیا. پہلی دفعہ بنانا مشکل ہوتا ہے، اب اس کے لیے دوبارہ یہ چیز بنانا کوئی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہی وہ چیز ہے، ہمیں اللہ نے پہلی دفعہ بنا دیا، جب پہلی دفعہ بنایا تو کوئی مشکل اس کے لیے نہیں تھی، تو کیا دوبارہ بنانے کے لیے اس کو کوئی مشکل پیش آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی. اس لیے اللہ فرماتے ہیں قال من یحیی العظام وهی رمیم، یہ لوگوں کو کہتا پھرتا یہ ہڈی دوبارہ کون زندہ کر سکتا ہے جبکہ یہ بوسیدہ ہو چکی ہے. اللہ کے رسول آپ اس کو جواب دیجئے، قل، اور مسلمان تم بھی ایسے شخص کو جواب دو، یحیی الذی انشأها اول مرہ، اسی ہڈی کو وہی ذات زندہ کر دے گی دوبارہ جس نے اس کو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا. یہ ہمارا ایمان ہے. وہو بکل خلق علیم، اور پھر وہ یہ اپنی ایک ایک مخلوق تخلیق کے بارے میں پوری طرح علم رکھتا ہے. اگر وہ پیدا کر کے اس کو ختم بھی کر چکا ہے تو ختم ہونے کے بعد اس کا ذرہ ذرہ کہاں پر مٹی کے کس حصے میں شامل ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی اچھی طرح جانتا ہے. یہ بھی اس کی تخلیق ہے. الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا, وہی ذات اس کو دوبارہ پیدا کر سکتی ہے جس نے تمہارے لیے سرسبز درخت سے آگ کو بنایا. سرسبز درخت اور اس سے آگ, یہ بڑی عجیب چیز ہے. آگ اور درخت دونوں متضاد چیزیں ہیں, مگر عرب ورلڈ یہ جانتی تھی کہ ان کے ہاں کچھ درخت ایسے تھے جس کی وہ دو ٹہنیاں توڑتے, ان کو آپس میں رگڑتے, اس سے آگ نکلتی اور اسی آگ سے وہ تاپتے بھی تھے اور اپنی چیزیں پکاتے تھے. لکڑی اور آگ, سوچنے کی بات ہے. اللہ فرماتے ہیں جو ذات آگ سے, آگ کو اس لکڑی کے اندر سے, اور لکڑی بھی وہ جو شجر الاخضر, جو تر و تازہ لکڑی ہو, سبز لکڑی, اس کے اندر سے جو ذات آگ کو نکال سکتی ہے تو تمہارے وجود کو ختم کر کے مٹی کے اندر سے بھی نکال سکتی ہے. اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ, تو یہی وہ آگ ہے جس سے تم جلاتے ہو, یعنی اپنا چولہا جلاتے ہو اور اس پہ پکاتے ہو. أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ, کیا بھلا وہ ذات جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے وہ قادر نہیں ہے, عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ, کہ وہ پیدا کر دکھائے ان جیسے دوسرے آسمانوں کو اور دوسری زمین کو. زمین و آسمان بھی دوبارہ پیدا کر سکتا ہے اللہ, تم انسان کیا ہو؟ کیوں یہ چھوٹی سی عقل اللہ کے اتنی عظیم ہستی ہے اس کی قدرت کو چیلنج کرتی ہے؟ اس کو سوچنا چاہیے. بلا, ہاں ہاں کیوں نہیں, بالکل اللہ پیدا کر سکتا ہے. وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ, وہی تو ہے جو پیدا کرنے والا ہے اور زبردست جاننے والا ہے. اِنَّمَا أَمْرُهُ, لوگوں سنو, اللہ تعالیٰ کے بارے میں تم تخلیق پر کہتے ہو کہ یہ کیسے ممکن ہے, معاملہ اس کا یہ کہ اس کا ایک حکم ہو. کسی بھی شے کو وہ بنانا چاہتا ہو, کچھ بھی بنانا چاہتا ہو, بس جب وہ چاہتا ہو کہ میں نے یہ شے بنانی ہے تو اس کا حکم یہی ہوتا ہے کہ اَن يَقُولَ لَهُ كُن, کہ وہ صرف یہ کہتا ہے ہو جا, فَيَكُون, تو وہ ہو جاتی ہے, وہ شے بن جاتی ہے ویسی جیسے اللہ چاہتا ہے. تو کون کہہ کے اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا, کون کہہ کے یہ ساری کائنات کی ایک ایک چیز بنائی, اور ہمیں بھی کون کہہ کے ختم بھی کر رہا ہے, اور کون کہہ کے کل اللہ نے ہمیں زندہ بھی کرنا ہے. اس لیے فسبحان الذی بیدہ, پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہے ملکوت کل شیء, بادشاہت ہر چیز کی, ملکوت کنٹرول, اختیار, بادشاہت, بڑائی, سب کچھ اللہ کے پاس ہے, اختیارات اسی کے پاس ہیں, کل شیء, ہر شے کے. اس لیے اس کو با اختیار سمجھنا چاہیے. اس کے علاوہ اگر کسی اور کو سمجھا جاتا ہے تو یہ غلط ہے, یا اس کے اختیارات میں کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ شاید اس کے پاس کمی ہے ان اختیارات کی, وہ یہ نہیں کر سکتا, تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں وہ عیب کو تلاش کر رہا ہے کہ وہ پورا خدا نہیں ہے, پورا کنٹرول نہیں ہے اس کا. اللہ فرماتے ہیں سبحان, میں پاک ہوں ان الزامات سے, مجھ میں کوئی عیب نہیں ہے, میرے پاس ساری شے کی, ہر شے کی پوری ملکوت ہے, بادشاہت ہے, اختیار ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور انسانوں تم سب نے اسی کی طرف ہی پلٹنا ہے, کہیں اور نہیں جانا, جانا اسی کے پاس ہے, حقیقت ہے. جب بندہ فوت ہونے لگتا ہے کہاں جاتا ہے؟ کوئی خواہش کر سکتا ہے کہ نہیں نہیں میں نہیں جاتا؟ کوئی کہہ سکتا ہے نہیں 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 مجھے ابھی نہ مارو, میں ابھی زندہ رہنا چاہتا ہوں؟ کتنی کوششیں کرتے ہیں اس کے عزیز و اقارب جو پاس کھڑے ہوتے ہیں, اور وہ بیچارہ بے بس ہو کے دیکھ رہا ہوتا ہے اور آخر فوت ہو جاتا ہے. یہی ہے, سب کا پلٹنا اسی کے پاس ہے اور کہیں نہیں جانا. بہرحال یہ سورت ہے یاسین کی, اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر وہی بات, اپنا تعارف کرایا ہے, اپنے اختیارات جتوائے ہیں, اپنی بادشاہت کے بارے میں بتایا ہے, اور یہ سارا تعارف اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں شروع سے لے کر آخر تک ہمیں کروا دیا ہے. یہ وہ حجتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ ہم پر پوری کر رہا ہے, دنیا والوں پر جو ما مان لیتے ہیں وہ کامیاب ہیں، جو نہیں مانتے وہی نقصان اٹھائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو کامیاب لوگوں میں بنائے. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.